الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے ذوالحجۃ الحرام اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی کیلنڈر کے مہینوں اور دنوں سے متعلق بہت سارے احکامات ہمیں دیے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور رمضان کے مہینے میں رات کو تراویح کو سنت قرار دیا گیا، اسی رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا، اسی آخری عشرے میں ایک بڑی بابرکت رات بتلائی گئی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت میں پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل کی گئی، اور جس کو اس سورت کے اندر ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ اور رمضان کا مہینہ جب پورا ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ جس کو ہم اور آپ عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں، اس دن مستقل ایک نماز دو رکعت کی شکل میں عید کی نماز مخصوص طریقے سے واجب قرار دی گئی، اسی دن صدقۃ الفطر نکالنے کو ضروری قرار دیا گیا، اور یہ جو شوال کا مہینہ ہے وہیں سے حج کے مہینوں کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اشہر حج، حج کے تین مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور اشہر حرم جو حضرت ابراہیم علی نبینا والسلام کے زمانے سے بڑے قابل احترام چلے آ رہے ہیں، جن کا اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس دن سے پیدا کیا، اسی دن سے لوح محفوظ کے اندر مہینوں کا حساب 12 مہینے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم الحرام، اور چوتھا رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں میں سب سے افضل، یعنی اشہر حرم میں افضل جو ہے وہی یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اسی مہینہ کا یہ عشرہ پہلے 10 دن، اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت ہی کو جتلانے کے لیے اس کی قسم کھائی، واللیل ولیالی والفجر ولیالی عشر، قسم ہے صبح ساری کی، فجر کی۔ اب یہ فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض حضرات مفسرین تو فرماتے ہیں ہر دن کی فجر، اس لیے کہ ہر دن کی فجر اور صبح جو ہے دنیا میں ایک نیا پیغام اور نیا انقلاب لے کر کے آتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص طور پر 10ویں ذوالحجہ، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور جس کو قرآن پاک میں یوم الحج اکبر سے یاد کیا گیا، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منا میں خطبہ دیا تھا اور حضرات صحابہ سے پوچھا تھا کیا یوم النحر یہ کون سا دن ہے، حضرات صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق عرض کیا اللہ رسول عالم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے۔ اس روایت کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی اس خاموشی سے ہم سمجھے شاید آج آپ اس دن کو کسی اور نام سے موسوم کریں گے، گویا اس کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کریں گے، لیکن نہیں، تھوڑی دیر کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے سوال کیا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ یہ یوم النحر بڑا عظمت والا دن ہے. اسی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنا وہ مشہور خطبہ جو آپ نے حضرت الوداع کے موقع پر دیا ہے دیا, اور اسی میں حضرات صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا, اللہ حل بلغ تو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کیوں نہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہی ہو کہ یہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ قیامت کے دن ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی تھی, کیا تم نے ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچایا؟ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے, سب سے پہلے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو, یہ سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے اپنا ایک پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں حوالے کیا تھا اور تم کو اس کا مکلف اور پابند کیا تھا کہ ہمارا یہ پیغام ہمارے بندوں تک پہنچائی ہو, کیا تم نے پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے پوچھیں گے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے تم تک ایک میسیج پہنچایا تھا, انہوں نے وہ میسیج تم کو پہنچایا, وہ کہیں گے ماں جانا میں بشیر والا نہیں, ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا, کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی نبی آیا ہی نہیں. اس سرے سے مکر جائیں گے, انکار کر دیں گے. اب حضرت نوح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے دنیا کی کورٹ کچہری میں کوئی دعویٰ کرتا ہے اور جب مدعا علیہ اس دعوے کا انکار کرتا ہے تو مدعی سے مطالبہ ہوتا ہے وہی تو نہ کہتا ہے تم گواہ لاؤ. چنانچہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام سے باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ تو کہتے ہیں پیغام پہنچا دیا اور یہ تو نہ کہتی آپ کی قوم, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے لاؤ. تو بخاری ہی کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام گواہ کے طور پر اس امت کو امت محمدیہ کو پیش کریں گے, اور یہ امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا. جیسے دنیا کی کچہریوں میں گواہ پر جرا ہوتی ہے, اس پر رٹ پاس ہوتی ہے, تو وہاں باری تعالیٰ کی طرف سے اس امت محمدیہ کو پوچھا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ حضرت نوح کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے, جس وقت ہوا ہے دنیا میں تم کہاں تھے, تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو کہ حضرت نوح نے ہمارا پیغام اپنی تک قوم تک پہنچا دیا؟ تو امت محمدیہ جواب میں عرض کرنے کی باری تعالیٰ آپ نے ایک نبی آخر الزمان ہمارے پاس بھیجے تھے اور ان کے اوپر آپ نے قرآن پاک آپ کی کتاب جو ہے آخری کتاب وہ نازل کی تھی, اور اس قرآن میں آپ نے خود ہی ہم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم نے نوح کو اپنا پیغام لے کر ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے قوم کو پہنچایا اور قوم نے ان کو جھٹلایا. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر گواہوں کی تعدیل ہوتی ہے, یعنی گواہوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے ارے بھائی یہ گواہی کے قابل ہے یا نہیں, تو اس امت نے جو گواہی دی تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کی تعمیر کریں گے, اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ ہاں یہ گواہی دینے کے قابل عادل ہے. تو بہرحال میں یہ عرض ذکر کر رہا تھا کہ قیامت کے روز ہر نبی سے یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اپنا ایک پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے تمہارے حوالے کیا تھا, تم نے وہ پہنچایا تھا؟ یہی سوال خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہوگا میدان حشر, اور اس وقت اسی سوال کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اتنا بڑا مجمع صحابہ کرام کا, ان کو یہ پوچھا, تو سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اس کے جواب میں وہاں موجود سب نے عرض کیا کہ یقیناً کہ اللہ کے رسول, بلا کیوں نہیں, آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. جب انہوں نے یہ قرار کیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اللہم اشہد, اللہ تو گواہ نہیں ہو, یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. اسی لیے جب کافی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں, السلام والسلام علیہ رسول اللہ, اور وہاں سلام پیش کرنے کے بعد اخیر میں جو باتیں ہیں حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اس میں یہ بھی آتی ہے, یا رسول اللہ قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت, یہ اللہ کے رسول جو ہے آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, جو امانت آپ کے حوالے اللہ کی طرف سے کی گئی تھی وہ امانت آپ نے جو ہے پورے پوری ادا کر دی, اور آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی بنائی جس طرح چاہنی چاہیے پورے طور پر, وہ ہر امتی حضور کی خدمت میں پیش ہو کر دنیا ہی میں اس کا اقرار کرتا ہے. دوبارہ یہ یوم النہر دسویں ذی‌الحجۃ اس کا بڑا اس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے, اور نہر عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جانور کو جو قربان کیا جاتا ہے, اونٹ کو جانور کو قربان کرنے کے دو طریقے آئے ہیں, ایک نہر ہے ایک ذبح ہے, سمجھایا کہ نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ دلا جو جان ہے یہاں یہاں دلا کے نیچے سے یعنی دڑ کے بالکل قریب سے کیا کیا جائے, کاٹا جائے, اور ایک ہے کہ یہاں سے کاٹا جائے, کہاں سے؟ یہ جبڑوں کے نیچے سے, دو طریقے ہیں کاٹنے کے, جبڑوں کے نیچے سے کاٹا جاتا ہے جڑ, اسی کو نہر سے تعمیر کیا گلے کے نیچے سے کاٹا جاتا ہے, اس کو نہر سے تعمیر کرتے ہیں, قربانی کرنا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, قربانی والا دن یہ ایک دن پہلا دن, چونکہ باقی دنوں کے اوپر اس کو خاص فضیلت حاصل ہے اس لیے اکیلے اس کو یوم النہر کہتے ہیں, باقی اس کے ساتھ مزید دو دن ہیں گیارہویں اور بارہویں, ان تینوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ ایام نہر, اور پھر گیارہویں بارہویں اور تیرہویں, یہ تین دن ان کا ایک الگ نام ہے, اس کو کہتے ہیں ایام تشریق, اس لیے تشریق عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کے لمبے لمبے ٹکڑے کر کے اس کو دودھ میں رکھ کر کے سکھانا, اگلے دن قربانی کیے تو دوسرے دن یہ کام ہوتا ہے, اس لیے بہرحال یہ تین دن ایام تشریق بڑی فضیلت کے دن قرار دیے گئے ہیں, اور پھر جو ہے نویں دسویں گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں, گیارہویں اور بارہویں, آٹھویں نویں دسویں گیارہویں اور بارہویں, آٹھ سے لے کر بارہ, یہ پانچ دن ان کو ایام حج بھی کہتے ہیں, حج کے دن, دیکھو حج کے مہینے الگ ہیں اور حج کے دن الگ ہیں, اس مہینے میں تو کیا کچھ جمع ہو گیا, آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی فضیلتیں ہیں, ابھی عاشورِ حرم میں آیا, عاشورِ حج میں آیا, ایام حرس میں آئے, ایام تشریق آئے, ایام حج آئے, کئی کئی چیزیں اس میں جمع ہو گئی, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ, قسم ہے دس راتوں کی. ان دس راتوں سے کیا مراد ہے؟ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے یہ پہلے دس دن اس کی فضیلت. آپ اس سے ان دس دنوں کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان دس دنوں کی فضیلت کو ظاہر کیا. بخاری شریف کی روایت ایک دم اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ پکی ایک دم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام, یعنی ایام العشر. سال کے کسی بھی دنوں میں, سال کے کسی بھی دنوں میں, رمضان بھی آ گیا اندر, یاد رکھیو جو حضور فرما رہے, سال کے کسی بھی دنوں کے اندر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند نہیں جتنا ان دنوں میں. ان دنوں میں یعنی ایام العشر, ذوالحجہ کے یہ پہلے دس دنوں میں. بولا ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں کوئی بھی عمل صالح, ہاں خالی روزہ اور تراویح نہیں, ہر عمل صالح, نماز, خیرات, صدقہ اور تلاوت, ذکر, روزہ, تمام عمل صالح کی جتنی بھی قسمیں ہیں, جتنے بھی پرکار ہیں, سب اللہ کو اس ان دنوں میں اتنے محبوب ہیں, اتنے محبوب ہیں کہ سال کے کسی بھی دن میں اتنے محبوب نہیں. اب یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی حضرات صحابہ نے, تو انہوں نے الٹ کر سوال کیا ولد جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول ان دنوں کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو وہ اللہ کے راستے میں کیا ہوا وہ جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے کسی بھی عمل سے برابر نہیں ہے. نہیں, اور دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے کسی بھی عمل سے بڑھ کر. حالانکہ جہاد کا درجہ تو بہت بڑا اور اونچا, ایک آدمی اپنے آپ کو یہ کرتا ہے, پیش کرتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے. البتہ آگے حضور نے استثناء فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء, البتہ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ایسا نکلا کہ ان میں سے کسی چیز کو لے کر واپس نہیں لوٹا, دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں کیا کر ڈالی, تو البتہ وہ ان دنوں میں کیے عمل سے بڑھ کر باقی کوئی عمل بھی جو ہے ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دس دن جو ہے نا, یہ دس دن سال کے تمام دنوں میں کیا ہیں, افضل ہیں. سوال پیدا ہوا رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل؟ ہمارا آپ تو سنتے چلے آتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ پر, بڑے فضائل, اس سے بھی افضل. تو علماء فرماتے ہیں ہاں, دن جو ہے اس ذوالحجہ کے دن آخری دس دن وہ رمضان کے آخری دس دنوں سے, البتہ راتیں جو ہیں وہ رمضان کی دس راتیں جو آخری وہ اس کی راتوں سے گویا. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہی فیصلہ کیا, ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب ٹانگری اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت جو کی جاتی ہے, اللہ کو ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اتنی پسند ہے اور دنوں میں نہیں. اور پھر آگے پانچ جو ہے نا وہ بھی اس سے بھی اگلے بھی آپ نے روایت آگے کیا فرما, ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر. یہ چونکہ ان دس دنوں میں دس دن کا تو روزہ رکھ نہیں سکتے, نو نو روزے رکھو گے تو سمجھنا آپ نے کتنے سال کے روزے رکھے, نو سال. اور ان دنوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. یعنی دس راتیں آپ عبادت کریں گے تو دس لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. رمضان میں تو ایک ہے, رمضان میں تو لیلۃ القدر ایک ہے, یہاں آپ کو ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ملے گا. اندازہ لگاؤ کہ یہ دس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے فضیلت والے ہیں, بڑی اہمیت ہے, ضرورت ہے کہ ہم ان دس دنوں کی کیا کریں. اب ان دس دنوں کو اتنی اہمیت کیوں کہ حضرات علماء کرام جو ہے نا حدیث کی شرح کرنے والے بڑے بڑے علماء وہ ایسے مسئلوں کو چھیڑتے ہیں حدیث کی شرح کے دوران کہ بھائی اس کی اتنی اہمیت کیوں. تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ دس دن ایسے ہیں کہ ان دس دنوں میں عبادات کی تمام قسمیں ہوتی ہیں. حج بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور قربانی بھی ہوتی ہے, یعنی اب رمضان اپنی جگہ پر بہت بڑا مہینہ ہے لیکن کوئی آدمی حج کر سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی یہ تو تین دن کی ہے, مقرر ہے دسویں گیارہویں اور بارہویں دن ہی چاہے, اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی. حج کے یہ دن جو مقرر, نفل حج بھی کوئی کرنا چاہے تو وہ انہی دنوں میں اور دنوں میں نہیں کر سکتا. گویا یہ دس دن ایسے ہیں کہ عبادات کی تمام انواع اور اقسام ان دس دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے. یہ خصوصیت سال کے کسی دنوں کو حاصل نہیں, اس لیے گویا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے, اتنی محبوب ہے کہ اور دنوں میں کی جانے والی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے. بڑی بات ہو گئی, کچھ سمجھ میں آیا کہ سو رہے ہیں سب, سمجھ میں آیا نا؟ اب کیا کریں گے بھائی؟ اب تو یہ کرو, بھلے اب پانچ چار دن پانچ دن گزر گئے گزر گئے, جو باقی رہ گئے ہیں وہ حج سے جانے نہیں چاہیے, سمجھے نا؟ اس میں روزوں کا بھی اہتمام کرو اور راتوں کو عبادات کا بھی کیا کرو, اہتمام کرو. اور خاص طور پر نبی سے بھی یوم عرفہ, یوم عرفہ کا روزہ وہ تو مسلم شریف کے اندر روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا روزہ جو ہے اگلے سال اور پچھلے سال دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. آج سال گزشتہ جو گزر گیا اس کا بھی کفارہ اور آنے والے سال کا بھی کفارہ. آنے والے سال زندہ رہیں گے تو کفارہ ہوگا نا. بعض لوگوں نے, بعض ہوشیار لوگوں نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ بھائی گویا یہ روزہ رکھیں گے تو امید ہے کہ عمر میں کچھ اضافہ آپ کی آپ کا ویزا بڑھ جائے. لیکن دیکھو جب مرنے کا وقت آئے گا تو نہیں آئے گا, قدرت کا نظام اپنی جگہ پر. خیر تو باہر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور پھر قربانی, قربانی کس پر واجب ہے؟ 612 گرام और 350 मिलीग्राम चांदी के बराबर कीमत का कोई भी सामान जरूरत से ज़ाइद किसी के पास मौजूद है। आपके पास पत्थर के 2000 टुकड़े ही हैं जो इतने दिन की है, जैसे ये इतनी चांदी आ सकती है तो आप पर कुर्बानी क्या हो जाएगी। साल गुजरना भी जरूरी नहीं है। बाद लोग गलत फहमी का शिकार है, बाद यू समझते हैं जिन पर जकात फर्ज है उसी पर कुर्बानी, ऐसा जकात फर्ज है उस पर कुर्बानी है। लेकिन बाद ऐसे भी हैं जिन पर जकात फर्ज नहीं है और कुर्बानी, ये दूसरी कैटेगरी है, इससे जरा कम दर्ज है। बहुत आजकल तो आम दुरू हो गया घरों में ये शोकेश, जरा लोगों को अच्छा दिखलाने के लिए आगे जो है एक आध अलमारी में ये रखा है वो रखा है, उनमें से कोई किसी काम का नहीं है, लेकिन उसकी कीमत सब मिलाई जावे तो वो इतनी हो जाती है, तो उस पर कुर्बानी क्या हो जाएगी। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कुर्बानी न की हो। एक तो अपनी उम्मत की तरफ से भी मेला जमा किया था, ऐसा मत समझ लो कि आपने कर दिया तो हमको जरूरत नहीं भाई, हमें अपना भी करना और हुजूर की तरफ से भी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ से किया है तो फिर हमारा हक नहीं, हुजूर का हक नहीं पहुँचता कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें कुर्बानी, से भी कुर्बानी करनी चाहिए। और जिन पर कुर्बानी वाजिब है और नहीं करते, ये बड़ी सख्त वईद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन वजद सातन वलम युज़ाहे फला यक़रबन मुसल्लान, जिसको कुर्बानी करने की सकत शक्ति और ताकत है और नहीं करता तो हमारे ईदगाह के अंदर पाबंदी लगा दी। मत आई कोई आप खुशी में शरीक होने की उन्होंने इजाजत बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए कुर्बानी का भी एहतमाम करो। बहरहाल ये मुबारक दिन है, अल्लाह ताला हम सबको उसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अब जब आप इनकी ये फजीलतें सुन चुके तो अब इन फजाइल का हक है कि कुछ न कुछ हासिल करने का एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیری دی ہوئی روزی کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر, تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً کہ اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, ہمارے مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مؤمنین و مؤمنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ, ان مبارک ایام کی قدردانی اور ان کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. اے اللہ, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ, جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں, اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ, پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک. اے اللہ, آنے والے قربانی کے ایام کو پورے امن و امان اور اللہ سکون و اطمینان کے ساتھ گزروا دے. ہر قسم کے فساد سے, ہر قسم کے فتنے سے, اے اللہ, ہر قسم کی شریروں کی شرارت سے پورے پوری حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.